أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. چنانچہ اس نکاح کے بعد اس سفر سے واپسی پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے اسی سواری کے پیچھے حضرت صفیہ کو بھی ساتھ بٹھا لیا. جو باتیں اس عرصے میں ہوئیں ان میں سے ایک خاص موضوع پر گفتگو جو آپ نے فرمائی وہ احادیث میں محفوظ ہے. آپ نے فرمایا کہ صفیہ میں تم سے بہت معذرت خواہ ہوں اور دل کی گہرائی سے معذرت کرتا ہوں اس بات پر جو میں نے تمہاری قوم کے ساتھ کی, یعنی یہودیوں کا خلاف خیبر جو فتح کیا اور اس دوران جو یہود کے ساتھ سختی کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صفیہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت فرمائی, لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ سے پہلے تمہاری قوم نے مجھ سے کیا سلوک کیا, تاکہ تمہیں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ گویا میں نے کسی تعصب کے نتیجے میں ناواجب ظلم کے طور پر قلعہ خیبر پہ حملہ کیا اور اس کو تاخت و تاراج کیا. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز سے لے کر اس وقت تک کے یہود قبائل کے ان مظالم کا اور ظلم و ستم کا ذکر کرنا شروع فرمایا جو شروع سے ہی وہ کرتے چلے آئے تھے, اور پھر اپنی ذات سے متعلق خصوصیت سے حضرت صفیہ کو بتایا کہ کس طرح میرے اوپر یہ لوگ یعنی ذاتی حملے کرتے رہے اور میری کردار کشی کرتے رہے اور گالیاں دیتے رہے, اور ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کے بعد جو خاتون گھر میں تشریف لا رہی ہیں ان کے دل پر کسی قسم کی غلط فہمی کا داغ نہ رہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شخصیت سے متعلق کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے. ان دنوں جو کہ عراق کا معاملہ زیر بحث ہے, عراق اور کویت کا جو جھگڑا چلا ہے اس ضمن میں میں نے کئی خطبات اس موضوع پہ دیے کہ مغربی قومیں ان مسلمان ممالک سے کیا کر رہی ہیں. اس دوران مجھے بھی بارہا یہ خیال آیا کہ وہ احمدی مسلمان جو مغربی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دل میں کہیں یہ وہم پیدا نہ ہو کہ ہم نسلی اختلافات کی وجہ سے اس طرح مغرب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور احمدیوں کے اندر بھی گویا دبا ہوا نسلی تعصب موجود ہے. اور سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ تھا جسے آپ نے اپنی زبان سے بھی دیا اور اپنے فعل سے بھی اس کی سچائی ثابت فرمائی, کہ مذہب کا نسلی اختلافات سے کوئی تعلق نہیں, اور مذہب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تعصب کے نتیجے میں کسی سے اختلاف کیا جائے یا کسی سے کسی قسم کا جھگڑا کیا جائے. جماعت احمدیہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پر چلنے والی بلکہ سنت کے معدوم حصوں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے. ایسی سنت کو اثر نو اپنے کردار میں زندہ کرنے کا عزم لے کر اٹھی ہے, جس سنت کے حسین پہلوؤں کو بالعموم مسلمانوں نے بھلا رکھا ہے. بس اس پہلو سے دنیا کے کسی انسان کے ذہن میں یہ وہم نہ رہے کہ جماعت احمدیہ بھی نعوذ باللہ من ذالک مشرق اور مغرب کی تقسیموں میں اور اختلافات میں یا سفید اور سیاہ کے اختلافات میں کسی قسم کا نسلی تعصب رکھتی ہے, کیونکہ نسلی تعصب اور اسلام بیک وقت ساتھ نہیں رہ سکتے. بس جو بھی تنقید میری طرف سے کی جاتی رہی ہے اور کی جائے گی وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے پیش نظر ہے, اور جو بھی اس پہلو سے تنقید کا سزاوار ٹھہرے گا اس پر تنقید کی جائے گی, مگر تکلیف دینے کی خاطر نہیں بلکہ حقائق سامنے رکھنے کے لیے اور معاملات سمجھانے کی خاطر. اس تمہید کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بھی میں تبصرہ کرتا ہوں اپنے دل کو خوب اچھی طرح ٹٹول لیتا ہوں, اور کبھی بھی کسی قسم کے تعصب کی بنا پر کوئی تنقید نہیں کرتا, بلکہ خدا کے حضور اپنے دل کو صاف پاک کر کے حقائق اور سچائی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سچائی بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو کڑوی لگتی ہے, بعض صورتوں میں بعض دوسرے لوگوں کو کڑوی لگتی ہے, مگر اس میں ہماری بے اختیاری ہے. ہم محض تعصبات کی وجہ سے کسی ایک کا ہمیشہ ساتھ نہیں دے سکتے. ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے, ہمیشہ کلام اللہ کا ساتھ دیں گے, ہمیشہ سنت نبوی کا ساتھ دیں گے, اور جس نے ہمارا ہمیشہ کا دوست بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام اللہ کا دوست بن جائے, وہ سنت نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جائے اور حق کا دوست بن جائے, سچائی کا دوست ہو جائے. ایسی صورت میں ہمیں ہمیشہ وہ اپنے ساتھ پائے گا. بس اس مختصر وضاحت کے بعد اب میں دوبارہ اسی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پر اس دو خطبات چھوڑ کر اس سے پہلے کئی خطبات میں نے گفتگو کی, یعنی عراق کویت کے جھگڑے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عالمی صورتحال. اب صرف چند دن ایسے رہ گئے ہیں جن میں امن کی کوششیں بہت تیز کر دی گئی ہیں, اور بالآخر رخ اسی مشورے کی طرف ہے جو مشورہ میں نے آغاز میں قرآنی تعلیم کی صورت میں پیش کیا تھا. میں نے قوموں کو متوجہ کیا تھا کہ اس کو اسلامی معاملہ رہنے دیں اور عالم اسلام آپس میں نپٹائے, عالم عرب بھی نپٹانے کی کوشش کرے, مگر فی الحقیقت یہ درست نہیں ہوگا کہ عرب صرف اسے اپنا عرب مسئلہ بنا لیں. لیکن افسوس ہے کہ اس معاملے میں جو کوششیں شروع کی گئی ہیں وہ بہت ہی تاخیر سے شروع کی گئی ہیں. اب عالمی مسئلے سے عرب مسئلے کی طرف تو توجہ مبذول ہو چکی ہے بڑی بڑی قوموں کی بھی، لیکن مسلمان مسئلے کے متعلق ابھی چند دن پہلے پاکستان میں ایک بعض وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی، اس میں اس مسئلے کو چھیڑا گیا اور پاکستان کی طرف سے ایک کوشش کی گئی کہ تمام دنیا کے مسلمان ممالک مل کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، لیکن اتنی تاخیر کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہے کہ بظاہر اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. موجودہ صورت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ان قوموں کے فہرست میں اولیت رکھتے ہیں جو شدت کے ساتھ عراق کو کچل دینے کا تہیا کیے ہوئے ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں، انہی کی سیادت اور قیادت میں جنگ کا تبلہ بجایا جا رہا ہے، اور بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ عراق کو نیست و نابود کر دینا ضروری ہے تاکہ دنیا باقی رہے. یعنی اگر عراق اپنی اس طاقت کے ساتھ باقی رہ گیا اور اسے اور موقع مل گیا تو باقی دنیا کا امن مفقود ہو جائے گا، اور امن کو شدید، بلکہ دنیا کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہوگا. یہ ایک موقف ہے جسے بلند آواز سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور بار بار جب انٹرویوز ہوتے ہیں یا اخبارات میں سوال و جواب چھپتے ہیں ان لوگوں کے، ان میں ایک بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو عراق نے کویت پر کتنے مظالم کیے ہیں، اور اتنے خوفناک مظالم کے بعد جو عالمی رائے عامہ ہے کس طرح اس کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ ایسے ظالموں کو جنہوں نے قتل و غارت کیا، جنہوں نے لوٹ مار کی، گھروں کو جلایا، ان کو خود زندہ رہنے کا کیا حق رہ جاتا ہے؟ اگر آج ہم نے اس ظلم کے خلاف بیک وقت تمام قوموں نے مل کر پیش قدمی نہ کی اور ظالم کو سزا نہ دی تو پھر ظلموں کی راہیں کھل جائیں گی اور کوئی بھی کسی کو ظلم کی راہ پر چلنے سے روک نہیں سکے گا. یہ موقف ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے. اور عراق کا موقف اس کے برعکس یہ ہے کہ تم بڑے بڑے اصولوں کی اور اعلیٰ اخلاق کی باتیں کر رہے ہو لیکن بھول جاتے ہو کہ مشرق وسطی میں، عرب علاقوں میں جو کچھ بھی بے اطمینانی ہے اور بے چینی ہے جس کے نتیجے میں بار بار امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کے اصل ذمہ دار تم ہو. اور جب بھی ایسے مواقع آئے جب ان مسائل کو جو مشرق وسطی سے تعلق رکھتے ہیں حل کیا جا سکتا تھا تو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے روکیں پیدا کیں، اور ایسی ہی بات جو ہم نے کی ہے، یعنی ایسا ہی جسے تم ناجائز قبضہ کہتے ہو، عراق کہتے ہو، ناجائز تو نہیں کہتا بل کہتا ہے جس طرح ہم نے کویت پر قبضہ کیا ہے، اس طرح اسی قریب کے زمانے میں اسرائیل نے شرق اردن کے ملک کے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تم یونائیٹڈ نیشنز کی باتیں کرتے ہو حالانکہ یونائیٹڈ نیشنز نے بارہا ریزولوشنز کے ذریعے اسرائیل کو قبضہ چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کیں، اور ہر بار امریکہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کوششوں کی راہ میں روڑے اٹکائے، اور بلکہ اگر ریزولوشنز کو ویٹو کرنا پڑا تو ویٹو کر دیا. تو عراق امریکہ اور برطانیہ سے مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم اخلاق اور پھر اعلیٰ اصولوں کی باتیں ترک کر دو، اگر واقعی تمہارے نزدیک ان اصولوں کی کوئی قدر و قیمت ہے تو پھر مجموعی طور پر ان تمام مسائل کو ایک ہی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرو اور ایک ہی طریق پر حل کرنے کی کوشش کرو جو مسائل موجودہ عراق کویت کے مسئلے سے ملتے جلتے پہلے سے موجود ہیں. اگر تم ایسا کرو تو ہم اس بات پر رضامند ہوتے ہیں کہ ہم بھی انہی اصولوں کے مطابق جو بھی انصاف کے فیصلے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. ایک پہلو تو ان کے موقف کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی ملک کو کسی ملک پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی جائے محض اس لیے کہ وہ طاقتور ہے تو پھر دنیا سے امن ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا. یعنی ظلم والے حصے کے علاوہ اس کو الگ پیش کیا جاتا ہے اور قبضے والے حصے کو الگ پیش کیا جاتا ہے. وہ دو دلائل ہیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جو قومیں یہ باتیں کرتی ہیں ان کی اپنی تاریخ ان کے خلاف ایسی سخت گواہی دیتی ہے کہ کبھی دنیا کی کسی قوم کے خلاف اس قوم کی تاریخ نے ایسی گواہی نہیں دی. امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا یورپ سے تعلق ہے اور اسی زمانے میں جو نیا دور زمانے کا شروع ہو چکا ہے اسی زمانے میں یہ لوگ یورپ سے امریکہ گئے. 17ویں صدی کے آغاز کی بات ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ دریافت ہوا اور اس کے بعد انہوں نے سارے امریکہ پر شمالی امریکہ پر بھی اور جنوبی امریکہ پر بھی قبضہ کر لیا اور جو مظالم انہوں نے وہاں توڑے ہیں اور جس طرح نسل کشی کی ہے اس کی شاذ ہی تاریخ انسانی میں کوئی مثال ملتی. پوری کی پوری ان قوموں کو جو اس ملک کی باشندہ تھیں اس وسیع بر اعظم کی باشندہ تھیں ان کے وہ ایک قوم تو نہیں تھی مگر ریڈ انڈینز کے نام پر وہ سارے مختلف قومیں مشہور ہیں. ان کا باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے قلعہ قمع کیا گیا یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے اب آثار باقیہ کے طور پر رہ گئی ہیں. یہی وہ قومیں ہیں جو جانوروں کے ساتھ ایسی محبت رکھتی ہیں کہ بار بار آپ ان کے پریس میں یا ان کے ٹیلی ویژن وغیرہ پر ایسے مضامین اور پروگرام دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نسل کے غائب ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا اس کو بچاؤ. لیکن پوری ریڈ انڈین وسیع بر اعظم پر پھیلی ہوئی مختلف قوموں کو خود انہوں نے اس طرح ہلاک کیا ہے اور اس طرح ملیا میٹ کیا ہے کہ ان میں بہت سی ایسے ہیں جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور بہت تھوڑی تعداد میں وہ قومیں باقی رہ گئی ہیں جن کا ذکر ان کی تاریخ میں اور ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اب صرف وہ ان کی فلموں میں دکھائی دیں گی یا ان کے لٹریچر میں ورنہ اکثر وہ قبائل بالکل صفحہ ہستی سے نابود ہو چکے ہیں اور جس رنگ میں مظالم کیے گئے ہیں وہ تو ایک بہت ہی وسیع بڑی بھاری داستان ہے. پھر افریقہ پر قبضہ کر کے یا افریقہ پر حملے کر کے یورپین قوموں نے جس طرح مظالم کیے ہیں جس طرح ان کے قیدیوں کو ان کو غلام بنا کر لکھوکھا کی تعداد میں بیچا گیا اور ان سے زبردستی مزدوریاں لی گئیں اور امریکہ میں سب سے زیادہ ان قیدیوں کی مانگ تھی جن کو غلام بنا کر پھر امریکہ میں فروخت کیا گیا. اور آج امریکہ کی آبادی بتا رہی ہے کہ وہاں کثرت کے ساتھ یہ سیاہ فام امریکن اسی تاریخ کو زندہ کرنے کی یاد زندہ کرنے والے ہیں جب انسانوں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا گیا کہ اس کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن قلعوں میں ان کو پہلے قید رکھا جاتا تھا ان میں سے ایک قلعہ میں نے بھی دیکھا ہے اور اتنی تھوڑی جگہ میں اتنے زیادہ آدمیوں کو بھر دیا جاتا تھا کہ بلیک ہول کے متعلق جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ میں ویسے بلیک ہول بار بار بنائے گئے اور بہت سے آدمی ان میں سے دم گھٹ کر مر جایا کرتے تھے اور باقیوں کو پھر گائے بھینسوں کی طرح ہانک کر جہازوں پر سوار کر دیا جاتا تھا. جہازوں کی جو حالت ہوتی تھی وہ ایسی خوفناک تھی کہ ان کے اپنے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جہازوں پر وہ سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکنے کے نتیجے میں مر جایا کرتے تھے اور بہت ہی برے حال میں وہاں پہنچا کرتے تھے. پھر وہاں ان کو اس طرح ہانکا جاتا تھا جس طرح گائے بیل کو ہانکا جاتا ہے. سانٹے مار کے باقاعدہ ان سے مزدوریاں لی جاتی تھیں ये उनकी सवारियाँ चलाते थे, उनके हल चलाते थे, दूसरे हर किस्म के काम जो बिलमूम इंसान जानवरों से लेता है वो इनसे भी लेता था। तो जिस कौम की ये तारीख हो, आज वो ये ऐलान कर रही हो कि इंसानियत और आला अखलाक के नाम पर हम मजबूर हो गए हैं कि कुवैत की ज़मीन को, सरजमीन को बहाल करने के लिए उन कमज़ोरों की मदद करें, ज़ुल्म व सितम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम अलम बुलंद करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमारी आला अखलाकी कदरें हमसे यह तकाज़ा कर रही हैं, अगर हमने ये ना किया तो दुनिया से इंसानियत मिट जाएगी, अगर हमने ऐसा ना किया तो दुनिया से हर गरीब और कमज़ोर मुल्क का अमन अमान उठ जाएगा, उसके हिफाजत की कोई ज़मानत नहीं रहेगी। अगर ये वाकईतन दुरुस्त है और अगरचे बहुत देर में ख्याल आया है तो ये भी कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा, अब इस नेक ख्याल के नतीजे में अमेरिका खाली कर दो और जो बेचारे बचे कुचे चंद रेड इंडियंस रह गए हैं उनके सपोर्ट उनकी दौलत करके वापस अपने अपने पुराने आबाई मुल्क की तरफ लौट जाओ। लेकिन जब आप ये कहेंगे तो कहेंगे तुम पागल हो गए, कैसी बातें करते हो, इन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं है, वो और बात थी ये और बात। अब अगर दो एक जैसी बातों को और बात कहकर रद्द कर दिया जाए तो इसका क्या जवाब है। बरतानिया जो अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा जोश दिखा रहा है इराक़ की मुखालफत में और वही दलाइल दे रहा है बार बार, इनका अपना हाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया तो वो भी एक बड़े आज़म था और इस मामले में अमेरिका के साथ बहुत गहरी मुशाबियत है। ऑस्ट्रेलिया में जो मजालिम तोड़े हैं अंग्रेज़ काबज़ों ने वो इतने ज़्यादा खौफनाक हैं कि अमेरिका के मजालिम भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। एक नुमाया फ़र्क ऑस्ट्रेलियन एबरिजिनीज यानी पुराने बाशिंदों और अमेरिकन बाशिंदों में ये था कि अमेरिकन बाशिंदे लड़ाका कौमें थीं, जंगजू कौमें थीं और बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर अपने अपने इलाकों का दिफा करना जानती थी और बड़ी अजीम शान कुर्बानियाँ इस्लाम में देती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एबरिजिनीज बिल्कुल अमन पसंद लोग थे और उनको लड़ना आता ही नहीं था बेचारों को, उनको जंगलों में इस तरह शिकार किया है इन्होंने जिस तरह हिरन का शिकार किया जाता है, और जब शिकार करने के बाद जो बच जाते थे उनको पकड़कर इस बाकायदा ऑपरेशंस के ज़रिए इस हाल तक पहुंचा देते थे कि आइंदा उनसे नस्ल पैदा ही ना हो सकती, और बहुत ही वसी पैमाने पर और बड़े भयानक तरीक़ पर नस्ल कुशी की गई है। यहाँ तक के उन कौमों में से जो जिनमें 600 अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती थी एक वक्त में, अब सिर्फ चंद ज़ुबानें हैं जिनका रिकॉर्ड रह गया है और चंद कौमों के उन कबाइल के बचे कुचे हिस्सों के ऐसे इलाके रह गए हैं जहाँ जिस तरह चिड़ियाघर में जानवर रखे जाते हैं उस तरह उनकी हिफाजत की जा रही है और लोगों को उनको दिखाने के लिए कि ये वो लोग थे जिनसे हमने ये मुल्क लिया है, उनका इंतज़ाम किया जा रहा है कि वो कम से कम उनकी नस्लें बाकी रह जाएं। अब ये बरतानिया की तारीख़ है। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो कुछ किया गया, जो अफ्रीका में किया गया, इन सब बातों के जिक्र का मौका तो नहीं, जिक्र का वक्त नहीं है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसूल और अखलाक की जब बात की जाए तो उसूल और अखलाक ज़माने से बाला हुआ करते हैं और वक्त के साथ बदल नहीं जाया करते। अब सेंक्शंस की बातें करते हैं तो हाल ही की बात है कि अभी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंक्शंस की गई और उन सेंक्शंस में साल हा साल लग गए और उन्होंने कोई असर ना दिखाया, ये नुमाया असर ना दिखाया। उसके नतीजे में ये आवाज़ बुलंदी हुई कि सेंक्शन में इतनी देर हो गई है वो काम नहीं कर रही, अब ضرورت ہے کہ ساری دنیا مل کر جنوبی امریکہ پر حملہ کر دے. اور خود مغربی ممالک نے, خود انگلستان نے ان سینکشنز کا ساتھ نہیں دیا بہت سے مواقع پر, اور انگلستان کی رائے عامہ نے بھی اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کی مگر پرواہ نہیں کی گئی, اور ان کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. یہ کسی پرانی تاریخ کا حصہ نہیں, یہ آج کی تاریخ کی باتیں ہیں. اور نہ یہ کسی نے آواز بلند کی کہ جو قومیں تعاون نہیں کر رہی سینکشنز کے ساتھ ان کو زبردستی فوجی طاقت کے ساتھ سینکشنز کے مطابق کارروائی پر مجبور کر دیا جائے, اور نہ یہ آواز بلند کی گئی کہ سینکشن اتنی دیر ہو گئی ہے کام نہیں کر رہی ہے, اب اس کے متعلق کچھ اور کرنا چاہیے. لیکن عراق کے متعلق یہ دونوں باتیں بڑی شدت کے ساتھ اٹھتی رہیں. ایک تو یہ کہ سینکشنز یعنی اقتصادی بائیکاٹ اتنا مکمل ہو کہ کچھ بھی وہاں نہ جا سکے, خوراک نہ جا سکے, ادویہ نہ جا سکیں, کوئی چیز کسی قسم کی وہاں داخل نہ ہو, نہ وہاں سے باہر نکل سکے. اور ساتھ ہی اس سختی کے ساتھ اس کو نافذ کیا گیا کہ چاروں طرف سے عراق کی ناکہ بندی کر دی گئی, بلکہ اردن کی بھی ناکہ بندی کر دی گئی جس کے رستے سے یہ امکان تھا کہ یہ سینکشن توڑ دی جائے گی یا اس کے کسی حصے میں اس کی خلاف ورزی کی جائے گی. اس کے علاوہ ساتھ ہی اسرائیل کا شرق اردن کے دریا کے مغربی کنارے پر قبضہ موجود ہے, اس پر کوئی سینکشن نہیں چلائی گئی. اور جس قسم کے مظالم اسرائیل نے فلسطینیوں پر توڑے ہیں ان کے ذکر میں کوئی آواز اس کے خلاف بلند نہیں کی گئی. اگر وہی دلیل جو آج عراق کے خلاف دی جا رہی ہے وہاں بھی چسپاں کی جاتی تو آج سے بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. پھر جب آپ امریکہ کی تازہ تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ان کی خود امریکن مصنفین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے اور بعض اعداد و شمار پر مشتمل کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے سی آئی اے کے ذریعے آج کے زمانے میں تمام دنیا کے مختلف ممالک میں حسب ضرورت دخل دیا ہے, اور ٹیررزم سے باز نہیں رہے, کسی قسم کی ظالمانہ کارروائیوں سے باز نہیں رہے, اور وہاں اپنا حق سمجھا ہے کہ ہم جو چاہیں یہ کریں. ابھی حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے سیکرٹ وارز آف دا پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ سیکرٹ وار وارز, یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی خفیہ جنگیں, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ آپریشن یعنی مخفی کارروائیوں کی اصطلاح کے نیچے ہر قسم کی ظلم و ستم کی اجازت تھی, جو چاہے کرو, چاہو کرو, جس کو چاہو قتل کرواؤ, جہاں چاہو پانیوں میں زہر ملا دو, خوراک کو گندا کر دو, عام بنی نوع انسان کے قتل عام سے بھی پرہیز نہ کرو, جو چاہو کرو مگر مخفی طریق پر ہو اور ڈینائبلٹی کی طاقت موجود رہے. یعنی یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہے بڑی دلچسپ. ڈینائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب باوجود اس کے کہ عملاً ہر چیز کی اجازت دے رہے ہوں لیکن ان کے لیے یہ گنجائش باقی رکھی جائے کہ جب بعض باتوں کا علم ہو اور ان سے سوال کیا جائے کہ بتائیے کیا آپ کے حکم پر ایسا ہوا تھا, تو وہ کہیں بالکل نہیں, میرے حکم پر ایسا نہیں ہوا اور میں تحقیق کرواؤں گا. اس کا نام ہے ڈینائبلٹی. تو جو ٹیررزم یہ مسلمان ممالک کی طرف منسوب کرتے ہیں اس سے ہزار گنا زیادہ ٹیررزم اسرائیل تو الگ رہا, خود امریکہ نے کیا ہوا ہے اور کر رہا ہے آج بھی, اسی طرح سی آئی اے مصروف عمل ہے, کہیں فوجی انقلابات برپا کیے جا رہے ہیں, کہیں ویتنام اور کوریا میں یا لاؤس میں یا گواٹیمالا میں یا ایران میں جو ان کی کاروائیاں ہوئی ہیں, آپ اس کتاب میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ کتاب کسی مخالف کی نہیں بلکہ خود ایک امریکن مصنف کی ہے جس نے اور بھی اچھی کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں اور مستند کتابیں ہیں. تو اب بتائیے وہ اصول کہاں گئے. صرف فرق یہ ہے کہ مسلمان ممالک بدقسمتی سے سادگی سے کام لیتے ہیں, اور سادگی بھی اتنی جو بیوقوفی کی حد تک سادگی ہے, ڈپلومیسی کی زبان نہیں جانتے, بجائے اس کے کہ وہ بھی کہیں ہم کورٹ آپریشنس کر رہے ہیں, یعنی مخفی آپریشنس کر رہے ہیں, کھل کے کہتے ہیں ہم تم سے انتقام لے دیں گے, اے رشدی ہم تمہیں قتل کر دیں گے, اے فلاں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم سے حسن سلوک کیا جائے, جس طرح چاہیں ہم تمہیں برباد کریں گے. ہاتھ کچھ ہوتا نہیں, ہتھیار ان لوگوں سے مانگتے ہیں, بنا اپنی ان قوموں پر ہے جن کے خلاف یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور اسی بنا کو اکھیڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی بنیاد کو اکھیڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں جس پر یہ انہوں نے اپنی عمارتیں تعمیر کی ہوئی ہیں. تو بیوقوفی ہے محض, اور ظلم یہ ہے, بیوقوفی صرف نہیں بلکہ ظلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں, اور اسلام سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے ساری دنیا میں مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں. ایک طرف یہ قومیں مظالم پر مظالم کرتی چلی جاتی ہیں, دنیا کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں, جہاں چاہیں اپنی حکومت چلائیں, جہاں چاہیں جس ملک کے باشندوں کو چاہیں ملیا میٹ کر دیں, نیست و نابود کر دیں, صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں, لیکن زبان ایسی ہونی چاہیے, اصطلاحیں ایسی ہونی چاہیے جن کے پردے میں ہر قسم کی کاروائی کی اجازت ہے, اور وہ جن کو کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے وہ نہایت احمقانہ زبان استعمال کر کے خود اپنا منہ بھی کالا کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر بھی داغ ڈالتے ہیں. تو ایک میرا پیغام تو عالم اسلام کو یہ ہے کہ ہوش کرو, عقل سے کام لو, جن قوموں سے لڑنا ہے ان سے لڑنے کے انداز ہی سیکھ لو, وہ زبان ہی اختیار کر لو جو زبان تمہارے متعلق یا دوسری قوموں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اب میں ایک تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں. عراقی موقف اور مغربی موقف میں نے بیان کیا, مسلمان ممالک کا بھی ایک موقف, دوسرے مسلمان ممالک کے بھی بعض نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہے, اور اکثریت نے سعودی عرب کے اس موقف کا ساتھ دیا ہے کہ اس موقع پر ضروری ہے کہ سب مسلمان ممالک مل کر, یا زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان ممالک مل کر عراق کو مٹانے کا تہیا کریں اور اس کوشش میں اکٹھے ہو جائیں. لیکن صرف یہیں تک بات نہیں رہتی, اس سے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ عرض حجاز مقدس زمین ہے اور مکہ اور مدینہ کی مقدس بستیاں یہاں موجود ہیں. آج صرف کویت کا مسئلہ نہیں ہے, آج مسئلہ ان بستیوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے, ان بستیوں کے تقدس کی حفاظت کا مسئلہ ہے جن میں کبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس لیا کرتے تھے, وہاں آپ کے قدم پڑا کرتے تھے. بس اسے بہت ہی تقدس کا رنگ دے کر عام مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. چنانچہ پاکستان کی طرف سے بھی بار بار اسی قسم کے اعلان ہوئے ہیں کہ اب ہم نے عرض مقدس کی حفاظت کے لیے 2000 سپاہی بھجوا دیے, 3000 سپاہی بھجوا دیے, 5000 سپاہی بھجوا دیے, اور عرض مقدس کے نام پر ہم یہ عظیم قربانی کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عرض کی اپنی تاریخ کیا ہے, اور وہ لوگ جو عرض مقدس کا نام لے کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے حوالے دے کر مسلمانوں کی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا اپنا کیا کردار رہا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ سعودیوں نے, یعنی اس خاندان نے سب سے پہلے خود عرض حجاز پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا, اور 1801 میں سب سے پہلے یہ فوجی مہم شروع کی گئی, اور اس خاندان کے جو سربراہ تھے ان کا نام عبدالعزیز تھا, لیکن عبدالعزیز کے بیٹے سعود تھے جو دراصل بڑی بڑی फौजी कार्रवाइयों में बहुत शोहरत इख्तियार कर गए और बड़ी महारत रखते थे, चुनाची उनकी सरबराही में ये हमले किए, इन हमलों का आगाज़ हुआ। सबसे पहले इन्होंने इराक में पेश कदमी की और करबलाए मुअल्ला पे कब्जा किया, वहाँ के तमाम मुकद्दस मज़ारों को मिलियामेट कर दिया। इस मौक़फ़ ये मौक़फ़ पेश करते हुए कि ये सब शिर्क की बातें हैं और इनमें कोई तकद्दस नहीं है, ईंट पत्थर की चीज़ें हैं, इनको मिटा देना चाहिए, और फिर करबलाए मुअल्ला में बसने वाले मुसलमानों को जो अक्सर शिया थे का कत्लेआम किया, और फिर बसरा की तरफ पेशकदमी की, और करबलाए मुअल्ला से लेकर बसरा तक के तकरीबन तमाम इलाके को ताख्ताराज करके वहाँ या आगे लगा दी गई, शहरों को कत्लेआम किए गए, लूट मार की गई, हर किस्म के मजालिम जो आज इराक़ की तरफ मंसूब किए जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बढ़कर बहुत ज़्यादा वसी इलाके में इसी ख़ानदान ने इराक़ के इलाके में किए। लेकिन वहाँ से ताकत पकड़ने के बाद फिर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रुख किया और ताइफ पर कब्ज़ा कर लिया, अर्ज़ हिजाज़ में, और 1903 में मक्के और मदीने में दाखिल हो गए। और मक्के और मदीने में दाखिल होने के बाद वहाँ कत्लेआम किया गया और बहुत से मज़ार गिरा दिए गए और बहुत सी मुक़द्दस निशानियाँ और मुकामात, मसलन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौलद वगैरह, इस किस्म के बहुत से मुक़द्दस हुजरे और मुकामात थे जिनको या मुनज़्ज़िम कर दिया गया या उनकी शदीद गुस्ताखी की गई, और ये ज़ाहिर किया गया कि इस्लाम में इन ज़ाहरी चीज़ों की कोई कदर और कीमत नहीं है, ये सब शिर्क है, और जो खून खराबा हुआ है उसकी उसका तो कोई मुअय्यन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन तारीखें ये लिखती हैं कि बिल्कुल निहत्ते और बेज़रर और बेमुकाबला करने वाले और मुकाबले में ना आने वाले शहरियों का भी कत्लेआम बड़ी बेदर्दी से किया गया है। 1813 में शरीफान मक्का ने फिर इस इलाके को सऊदियों से खाली करवा लिया, और फिर 20वीं सदी के आगाज़ में दोबारा सऊदियों ने अर्ज़ हिजाज़ पर यगार की, और इस दफ़ा अंग्रेज़ों की पूरी ताकत इनके साथ थी, अंग्रेज़ी जर्नैल इनकी बाकायदा पेशकदमी की वो स्कीमें बनाते थे, और अंग्रेज़ ही इनको असलहा और बंदूकें मुहैया करते थे, और अंग्रेज़ ही रुपया पैसा मुहैया करते थे, और बाकायदा उनके साथ मुहदे हो चुके थे। चुनाचे 1924 में दोबारा सऊदी ख़ानदान अर्ज़ हिजाज़ पर काबिज़ हुआ, और इस कब्ज़े के दौरान भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मुकामात की बेहरमती की गई और क़त्लेआम हुआ है। 1924 में अंग्रेज़ों की तायीद से चूँकि ये दाखिल हुए थे, इसलिए हाल ही में जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसमें 24 से पहले की भी अंग्रेज़ी तायीद का जिक्र करते हुए BBC के प्रोग्राम पेश करने वाले ने ये मौक़िफ़ लिया कि जिस मुल्क पर सऊदियों ने हमारी तायीद से और हमारी क़ुव्वत से कब्ज़ा किया था, अब उसके मुल्क के दिफा के लिए भी हम पर ही इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। बस इस नुक्ते निगाह से अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल और शक्ल में दिखाई देने लगती है। जो भी हुकूमत इस वक्त मुकामात मुकद्दसा पर काबिज़ है वो अंग्रेज़ की ताकत से काबिज़ हुई थी या मगरबी कौमों की ताकत से काबिज़ हुई थी, और अब दिफा के लिए भी उनमें ये इस्तेतात नहीं है कि उन मुकामात का दिफा कर सकें, और मजबूर हैं कि इन कौमों को वापस अपनी मदद के लिए बुलाएं। अब अंग्रेज़ का तसव्वुर उस तरह का नहीं जो इससे पहले का था, तमाम दुनिया पर अंग्रेज़ की एक किस्म की हुकूमत थी, अब अंग्रेज़ और अमेरिका एक दूसरे के साथ मुदगम हो चुके हैं, इनके तसव्वुरात यकजा हो चुके हैं, और अमलन जो अमेरिका है वो अंग्रेज है और जो अंग्रेज है वो अमेरिका है, यानी इंग्लिस्तान है वो अमेरिका है और जो अमेरिका है वो इंग्लिस्तान है। तो इस पहलू से अंग्रेज ने अपनी तारीख का विरसा अमेरिका के सुपुर्द किया हुआ है, और यही वजह है कि इस दौर में इनके फैसले हमेशा एक हुआ करते हैं। यूरोप कुछ इससे मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा कलाम ये बनता है कि अर्ज़ मुक़दस और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के एहतराम की बातें करते हुए जो आलम इस्लाम को इन चीज़ों इन मुक़दस मुकामात के दिफा के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब महज एक धोखा है। कोई भी ताल्लुक नहीं है दूसरे मुसलमान ममालिक की फौजी शमूलियत का इन मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के साथ, ना उनकी ज़रूरत है, ना उसका ताल्लुक है, ना फिल हकीकत कोई ख़तरा लाहक है। अगर ख़तरा लाहक है इन इलाकों को तो गैर मुसलमों से लाहक हो सकता है। मुसलमानों से अगर ख़तरा लाहक हो सकता था तो वो ख़तरा तो खुद सऊदियों से लाहक हुआ हो चुका है, और इस ख़तरे में जब तक उन्होंने गैर मुस्लिमों की मदद नहीं ली उस वक्त तक इन इलाकों का कब्ज़ा नहीं कर सके। बस अमरे वाक़या यही है कि अब इन इलाकों का दिफा भी गैर मुस्लिमों ही के सुपुर्द हुआ है, और मुसलमान रियासतें शामिल हों या ना हों इस दिफा से इसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी इस इम्कानी दिफा से। दिफा का तो अभी सवाल ही नहीं पैदा हुआ, इम्कान है, लेकिन अगर आप दयानदारी से गौर करें तो इस बात का कोई एहतमाल ही नहीं है कि इराक़ सऊदी अरब पे हमला कर दे। इराक़ के पास तो इतनी ताकत भी नहीं कि वो इन बड़ी बड़ी ताकतों के इज्तमाही हमले से अपने आप को बचा सके, और सब दुनिया ताज्जुब में है कि ये गैर मुतवाजन हालत देखते हुए सदर सद्दाम हुसैन किस तरह ये जुर्रत कर सकते हैं कि बार बार अमन की हर कोशिश को रद्द करते चले जाते हैं, और जानते हैं कि इस अजीम दबाव के नीचे वो इस तरह पीसे जाएंगे जिस तरह चक्की के अंदर दाने पीसे जाते हैं। और नामुमकिन है कि इतनी बड़ी कौमों की इज्तमाही ताकत के मुकाबले पर इराक कुवैत का या अपने मुल्क का दिफा कर सके। आलमी जो फौजी माहरीन हैं ये उनकी राय है, और सब मुताज्जिब हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर सदर सद्दाम हुसैन के पास वो क्या बात है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सुलह की हर कोशिश को रद्द करता चला जा रहा है। तो अमर वाक़या ये है कि सारी ताकतें मगरबी ताकतें हैं जिन्होंने उस इलाके में कोई कार्रवाई या मौसर कार्रवाई करनी है या कर सकती हैं, मुसलमान ममालिक को और वजह से साथ में लाया गया है, और ये वजह इस वजह का मुकामात मुकद्दसा के तकद्दुस से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, सिर्फ मुसलमान ममालिक को भी ही टोकन के तौर पर शामिल नहीं किया गया, यूरोप के दूसरे ममालिक को भी टोकन के तौर पर शामिल किया गया है। जापान पर भी बड़ा भारी दबाव डाला गया कि तुम भी शामिल हो जाओ, और इस तरह दुनिया के मशरिक़ और मगरिब की दूसरी कौमों को भी साथ शामिल करने की कोशिश की गई। उसकी वजह ये नहीं कि उनकी ज़रूरत थी, उसकी वजह ये थी कि दुनिया के सामने ये क़ज़िया इस तरह पेश किया जाए कि सारी दुनिया की राय आमा इस ज़ालिम के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस सारी दुनिया की राय आमा के एहतराम में हम जो शदीद तरीन कार्रवाई भी करें उसके ऊपर हरफ ना आ सके। अगर इराक़ के ख़िलाफ़ इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान भी उस कार्रवाई में हिस्सा डालकर शरीक हुआ बैठा हो, और मिस्र भी शरीक हुआ हो और दीगर मुसलमान तुर्की भी शरीक हो चुका हो और दीगर मुसलमान ममालिक भी शरीक हो चुके हों, तो किस तरह पलट के कह सकते हैं कि तूने बड़ा भारी जुल्म किया है। बस आइंदा उन मजालिम के पर नुकता चीनी के दिफा के तौर पर कि दुनिया उन पर नुकता चीनी ना कर सके, جن کے منصوبے یہ پہلے سے بنائے بیٹھے ہیں. اتنا بڑا ہنگامہ برپا کیا گیا ہے اور اس طرح رائے عامہ کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ملکوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ تم بھی حصہ ڈالو اس ظلم میں, ہاں تم آرام سے ایک طرف بیٹھے رہنا. چنانچہ بعض مسلمان ممالک جنہوں نے فوجیں بھیجی ہیں وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم حملے میں تو شامل نہیں ہوں گے, ہم تو صرف مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر مکے اور مدینے میں جا کے بیٹھیں گے. چنانچہ پاکستان نے بھی ایسا ہی جہلانہ سا ایک اعلان کیا ہے, یعنی مکے اور مدینے تک جو فوج پہنچ جائے گی اور تمام عالمی طاقتوں کو ملیا میٹ کرتے ہوئے پہنچے گی, اس فوج سے بچانے کے لیے تم رہ جاؤ گے باقی. کیسا بچگانا خیال ہے. دراصل ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, تم آؤ امن کے ساتھ ہماری گود میں بیٹھو, ہماری حفاظت میں رہو, صرف ہم تمہارا نام چاہتے ہیں اور تمہاری شرکت کا نام چاہتے ہیں, اس لیے تم شریک بن جاؤ اور یہی ہمارے لیے کافی ہے. بس یہ ایک بہت بڑا خوفناک عالمی منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو دنیا کے سامنے حسین طریق پر دھوکے کے ساتھ پیش کرنے کے یہ سارے ذرائع ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں. اب پھر سوال اٹھتا ہے کہ صدر صدام حسین کیوں اس چھوٹی سیدھی سادھی کھلی ہوئی حقیقت کو جان نہیں سکتے, پہچان نہیں سک رہے, اور کیوں مصر ہیں کہ نہیں ان شرائط پر میں کویت کو خالی کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور باتوں کے علاوہ صرف کویت کو خالی کرنا مقصود نہیں ہے. یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہر حالت میں عراق کو نہتا کر دیا جائے گا اور بے طاقت بنا دیا جائے گا, اور کویت سے نکلنا پہلا قدم ہے. اسی لیے اس کے بعد یہ شرط نہیں لگا, صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم عراق پر حملہ نہیں کریں گے, یہ ساتھ نہیں کہتے کہ ہم عالمی بائیکاٹ ختم کر دیں گے, اقتصادی بائیکاٹ ختم کر دیں گے. یہ نہیں کہتے کہ ہم مزید دباؤ ڈال کر تمہارے کیمیائی کارخانے جو جنگوں میں ہلاکت خیز کیمیائی مادے بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو برباد نہیں کریں گے یا ان پر دخل نہیں دیں گے. یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہاری ایٹمی توانائی کے مراکز کو ختم کرنے کے لیے مزید تم سے مطالبے نہیں کریں گے اور مزید دباؤ نہیں ڈالیں گے, لیکن یہ نہ کہنے کے باوجود دبی زبان سے یہ اظہار جگہ جگہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ کرنا ضرور ہے. اور عراق خوب اچھی طرح سمجھتا ہے, عراق جانتا ہے کہ محض کویت کا مسئلہ نہیں ہے, اگر میں کویت خالی بھی کر دوں تو جن مقاصد کی خاطر یہ کویت کی حمایت کر رہے ہیں وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے جب تک مجھے بالکل ناطاقت کر کے نہ چھوڑا جائے. بس عملاً صدر صدام کے پاس دو راہیں نہیں بلکہ ایک ہی راہ ہے, اور وہ راہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بد ارادے پورے کرنے ہی ہیں تو پھر اس حالت میں مرا جائے کہ مرتے مرتے ان کو بھی اتنا نقصان پہنچا دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے لولو لنگڑوں کی طرح رہیں اور پھر پہلے جیسی طاقت اور پہلے جیسا تکبر باقی نہ رہے. بس جہاں تک میں سمجھتا ہوں صدر صدام حسین اس وجہ سے بزد ہیں کہ تمہاری شرائط پر میں کویت خالی نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اب پیرس ڈوکویلا جو وہاں جا رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, ان کے ساتھ گفت و شنید کے دوران کچھ باتیں کھل کر سامنے آئیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر پیرس ڈوکویلا کی طرف سے ایسی گفت و شنید کا آغاز ہو جائے جس کے نتیجے میں بالآخر عراق کو یہ تحفظ دیا جائے اور اس بات کی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ضمانت دی جائے کہ اگر تم کویت کو خالی کر دو تو اول تمام عرب مسئلے کو یکجائی صورت میں دیکھا جائے گا اور یونائٹڈ نیشنز اس کی طرف متوجہ ہوگی, اور دوسرے یہ کہ تمہارے ساتھ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور عالمی بائیکاٹ کو اٹھا دیا جائے گا اور تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. اگر یہ دو شرطیں ان کھلے الفاظ میں عراق کے سامنے رکھی جائیں تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس شرطوں پر عراق صلح کرنے پر آمادہ ہوگا. لیکن خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہی دو شرطیں ہیں جو سب سے زیادہ ان ممالک کے مزاج کے خلاف ہیں جن مظالم نے ساری دنیا میں ایک طوفان اٹھا رکھا ہے اس قصے پر. یہی وہ دو باتیں ہیں جو کسی قیمت پر ان کو قبول نہیں ہیں. اگر ایران کی فوجی طاقت کو مٹا دینا ان کے مقصود ان کے پیش نظر نہ ہوتا, اگر اسرائیل کا تحفظ ان کے پیش نظر نہ ہوتا, تو کویت پر قبضے کے نتیجے میں انہوں نے کبھی بھی شور نہیں ڈالنا تھا. کویت کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یہ دو بڑے مقاصد ہیں جن کی خاطر یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا گیا. اور کیسے یہ شرطیں مان جائیں گے جن سے خود اپنے دو مقاصد کو کے اوپر یہ تبر رکھ دیں اور ان مقاصد کو خائب و خاسر کر دیں اور نامراد کر دیں. بس یہ ہے آخری خلاصہ صورتحال کا. جماعت احمدیہ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بات کھول کر شروع میں بیان کی ہے, ہم قومی اختلافات یا مذہبی اختلافات کے نتیجے میں بھی کسی تعصب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے, اور کسی تعصب کی بنا پر ہم فیصلے نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اس بات کے دل و جان سے قائل ہیں کہ ہر وہ شخص جو تعصب کو اپنے دل میں جگہ دے یا تعصبات کے نتیجے میں فیصلے کرے وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلم کہلانے کا مستحق نہیں رہتا. تعصبات اور اسلام کو ایسا ہی بو دے جیسے شرق و غرب کو آپس میں بو دے. اور حقیقی اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہر فیصلہ خدا کی ذات کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے, اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہر چیز کی بنیاد ہے, ہر اسلامی قدر تقویٰ پر مبنی ہے. اور تقویٰ کا حسن یہ ہے کہ تقویٰ خود اپنی ذات میں کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں, بلکہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مذہب کا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے اور ہر مذہب کی تعلیم کو اس مرکزی نقطے کے گرد گھومنا چاہیے. تقویٰ کا مطلب ہے ہر سوچ خدا کی مرضی کے تابع کر دو, اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے. بس جماعت احمدیہ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ تقویٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اول تو تمام بنی نوع انسان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تقویٰ سے عاری فیصلوں کے نتیجے میں ان عذابوں میں مبتلا نہ فرمائے جو عام طور پر ایسے حالات میں مقدر ہو جایا کرتے ہیں, بلکہ غیر معمولی طور پر ان کے دلوں پر تسلط فرمائے اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق بخشے اور اصلاح احوال کی توفیق بخشے اور سچائی کی طرف لوٹ آنے کی توفیق بخشے. کل عالم کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو امن عطا کرے, اور امن سے مراد صرف ظاہری امن نہیں بلکہ امن سے مراد دل اور دماغ کا امن ہے. کیونکہ میں قطعی طور پر اس بات کو ایک ٹھوس حقیقت کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کا امن دل اور دماغ کے امن پر منحصر ہے. وہ بنی نوع انسان جن کے دل امن میں نہ ہوں, جن کے دماغ امن میں نہ ہوں, ان کا عالمی ماحول امن میں نہیں رہ سکتا. یا ان سے دنیا کو خطرہ ہوگا یا وہ دنیا کے یا دنیا سے ان کو خطرہ ہوگا. بس دماغ کے خلل اور دل کے خلل کے نتیجے میں بیرونی خلل واقع ہوا کرتے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں کی اصلاح فرما دے, ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے, ان کے معاشرے کی اصلاح فرما دے, اور ان کے دل اور دماغ کو امن عطا کرے تاکہ بنی نوع انسان کو بحیثیت مجموعی امن نصیب ہو. اس موجودہ تعلق میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو اب بھی عقل دے اور وہ اس ظلم میں غیر مسلم قوموں کا شریک نہ بنے کہ ان کے اعلیٰ مقاصد کی خاطر جو ان کے مفادات سے تعلق رکھتے ہیں ایک عظیم مسلمان طاقت کو ملیا میٹ کر دیں اور اپنے اپنے انگوٹھے اس فیصلے پر ثبت کر دیں اور تاریخ عالم میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی قوم کے طور پر لکھے جائیں جنہوں نے اپنی زندگی کے نہایت منحوس فیصلے کیے تھے. ایسے فیصلے کیے تھے جو بدترین سیاہی سے لکھے جانے کے لائق بنتے ہیں, جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایسے تغیرات برپا ہونے ہیں, اور آئندہ لکھنے والا لکھے گا کہ ہو چکے, کہ ان فیصلوں کے بعد پھر دنیا کا امن ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا اور امن کے نام پر جو جنگ لڑی گئی تھی اس نے اور جنگوں کو جنم دیا اور ساری دنیا میں بدامنی پھیلتی چلی گئی. یہ مورخ نے جو باتیں بعد میں لکھنی ہیں یہ آج ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ کل ہونے والی ہیں, اگر مسلمان ممالک نے ہوش نہ کی اور بر وقت اپنے غلط اقدامات کو واپس نہ لیا اور اپنی سوچوں کی اصلاح نہ کی. بہرحال اگر یہ اس طرح قائم انہی باتوں پر قائم رہے تو عراق مٹتا ہے یا نہیں مٹتا یہ تو کل دیکھنے کی بات ہے, مگر اس سارے علاقے کا امن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. کبھی دوبارہ عرب اس حال کو واپس نہیں لوٹ سکیں گے. اسرائیل پہلے سے بڑھ کر طاقت بن کر ابھرے گا اور اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کے متعلق کوئی عرب طاقت سوچ بھی نہیں سکے گی کم سے کم ایک لمبے عرصے تک, اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں شدید مالی بحران پیدا ہوں گے. اور چونکہ آج کل دنیا کی ترقی یافتہ ممالک خود مالی بحران کا شکار ہیں, اس لیے تیسری دنیا کے مالی بحران کے نتیجے میں ایسے سیاسی اثرات پیدا ہوں گے کہ اور جنگیں چھڑیں گی اور دنیا کا امن دن بدن برباد ہوتا چلا جائے گا. مختصراً یہ کچھ ہے جو آئندہ پیش آنے والا ہے اگر آج مسلمان ممالک نے اصلاح احوال نہ کی. بار بار مغربی مفکرین یہ بات دہراتے چلے جا رہے ہیں کہ اب بال عراق کی کورٹ میں ہے اور صدر صدام کے ہاتھ میں ہے, اس بال کو کس طرف ہٹ لگائے, جنگ کی طرف یا امن کی طرف. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. صدر صدام کے ہاتھ آپ لوگوں نے اس طرح باندھ رکھے ہیں اور اس معاملے کو اس طرح اٹھایا ہے کہ اس کے لیے اب کوئی حقیقت میں دو راہے پر کھڑے ہونا والا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی راہ پر کھڑا ہے, جس میں آگے بڑھے تو تب بھی ہلاکت ہے, پیچھے ہٹے تو تب بھی ہلاکت ہے. آگے بڑھے تو ہلاکت اس رنگ میں ہوگی کہ اچانک تیز ہلاکت, لیکن ساتھ دشمن بھی بہت حد تک شدید نقصان اٹھائے گا. پیچھے ہٹے تو دم گھوٹ کر مارا جائے گا. اس لیے صدام حسین کو تو آپ نے دوراہے پر لا کے کھڑا نہیں کیا ہوا بلکہ دوسری راہ اس سے منقطع کر دی ہے. اگر کوئی باعزت سمجھوتے کی راہ اس کے سامنے کھولی ہوتی تو پھر وہ یہ فیصلہ کر سکتا کہ جنگ کی راہ اختیار کروں یا امن کی راہ اختیار کروں. اب تو فیصلہ یہی ہے کہ ایک دم مر مٹنے کی راہ اختیار کروں اور عزت کے ساتھ مر جانے کی راہ اختیار کروں, یا ذلت کے ساتھ دم گھونٹ کر مارا جاؤں. بس دعا یہ کرنی چاہیے. ہاں, بول جو ہے دراصل صدر صدام حسین کی کورٹ میں نہیں ہے, وہ مسلمان ممالک کی کورٹ میں ہے. اگر مسلمان ممالک اس صورتحال کو صحیح سمجھ سکیں اور آج نہ صحیح کل کے مورخ سے کے قلم سے بچنے کے لیے, اور تاریخ جو ان پر تعزیر لگائے گی اس سے بچنے کی خاطر صحیح, اگر وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ عراق سے نپٹنا ہوگا تو ہم نپٹیں گے, مغربی طاقتیں ہمارے ممالک سے پیچھے پیچھے ہٹ جائیں, ہمارے ممالک کو خالی کر دیں, اور اگر کوئی مدد کرنی ہے تو ہتھیاروں کے ذریعے جس طرح پہلے بھی مدد کی جاتی ہے عراق کی بھی مدد کرتے رہے ہو, उस तरह हमारी मदद करो और इस मामले को हमारे हाल पर छोड़ दो, हम खुद इससे निपटेंगे। अगर आज ये ऐलान कर दें तो मगरबी ताकतों के पास कोई भी उजर बाकी नहीं रहता कि वो ज़बरदस्ती इराक पर हमला करें, और अगर फिर भी वो करें तो फिर ये बात इतनी आसान नहीं रहेगी। तमाम अरब में मगरबी और तमाम आलम इस्लाम में मगरबी ममालिक के खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी। बस ये है असल सूरत हाल। दुआ ये करें कि मुसलमान ममालिक को अल्लाह ताला अक़ल अता फरमाए, सही सोच इख्तियार करने की तौफीक बख्शे और जुरतमंदाना ऐसा फैसला इख्तियार फैसला करने की तौफीक अता फरमाए जिसके नतीजे में गैर कौमों को आलम इस्लाम में दखल अंदाजी का बहाना न रहे। लेकिन ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, और जिस हद तक ये लोग आगे बढ़ चुके हैं मैं समझता हूँ कि उसकी बिना बड़ी शदीद किस्म की खुदगर्जी है, जिसकी वजह से इस्लाम तो महज दूर की बात है, अरब ताल्लुकात भी बिल्कुल इनकी सोच की राह में हायल नहीं हो रहे, और कतन अपने हमसायगी का भी कोई ख्याल नहीं, और ये ख़तरा भी नहीं कि अरब दुनिया पर क्या गुजरेगी। ये सारी चीज़ें दूर की बातें हैं। बुनियादी तौर पर अपने मफाद का जो तकाजा है, ज़ाती मफाद का तकाजा, वो हर दूसरी फिक्र पर गालिब आ चुका है। अगर आपने गौर किया हो तो आप हैरान होंगे ये मालूम करके कि 15 जनवरी की तारीख पर आखिर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है। 15 जनवरी को खुदा ने तारीख मुकर्रर फरमाई है, ये हो क्या रहा है? चंद महीने पहले तुम कह रहे थे कि सेंक्शंस लगाई गई हैं, एक साल के अंदर अंदर सेंक्शंस काम करेंगी और यकीनन करेंगी, 6 महीने तक हो सकता है पूरे नतीजे ज़ाहिर ना हों। इस किस्म की खुली खुली बातें अमेरिका किया करता था और दूसरे मगरबी मुफक्किरीन भी ऐसे ही तखमीने पेश करते थे। अब अचानक ये क्या हो गया है कि अगरचे उन सेंक्शंस ने काम शुरू किया और उसकी तकलीफ़ भी इराक को पहुंची, बजाय इसके कि इंतज़ार करो और इराक को और कमज़ोर होने दो, और अगर हमला करना है तो उस वक्त करो, अब इतनी जल्दी किस बात की पड़ गई? 15 जनवरी की तारीख का क्या ताल्लुक है? मैंने गौर किया है और मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक सऊदी अरब और इसके साथियों की खुदगर्जी से है। इस सारी जंग का बिल तो सऊदी अरब ने अदा करना है, और ये सऊदी अरब बेशुमार अमीर होने के बावजूद अंदर से सख्त कंजूस है। उनको जो बिलियंस के बिल अदा करने पड़ रहे हैं, इन्होंने हिसाब लगाया होगा कि अगर सैंक्शंस का इंतज़ार किया जाए तो जब तक इराक का सफाया होता है उस वक्त तक हमारा भी सफाया हो चुका होगा, हमारे सारे बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुके होंगे। इसलिए इनको बड़ी सख्त अफरा तफरी पड़ी है और ये ख़तर लाहक हो गया है कि हम तो कंगाल हो जाएंगे इस अरसे में। तो इन्होंने दबाव डाला है, और अमेरिका ये बात खुलकर लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता कि कौन हम पर दबाव डाल रहा है। सदर बुश खुद अपने मुल्क में जलील हो रहा है, कांग्रेस बार बार उससे सवाल कर रही है कि तुम कल ये बातें कर रहे थे सेंक्शन यूँ चलेगी और यूँ चलेगी और एक साल का अरसा गुजरेगा और इराक मजबूर हो जाएगा कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, अब अचानक तुमने सारे फैसले बदल दिए और लड़ाई के सिवा बात ही कोई नहीं करते। अब सदर बुश किस तरह कहे कि भाई हम तो मर्सिनरीज बने हुए हैं, हम तो किराए के फौजी हैं, और हमारा मालिक हमें हुक्म दे रहा है, जिसने हमें किराए पर रखा हुआ है वो कहता है कि भाई जल्दी करो, मैं इससे ज़्यादा बिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो असल सूरत हाल ये है। बस जब मैंने कहा कि बॉल अब मुसलमान ममालिक की कोर्ट में है, तो एक तो अमूमी नज़रिए के तौर पर कहा, वो मैंने आपके सामने बयान किया है। दरअसल बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब के हाथ में फैसला है, और उसके जो माउंटिंग बिल्स हैं, उसके बढ़ते हुए अखराजात हैं जंगी, वो उसे मजबूर कर रहे हैं कि जल्दी कला का माहौल इन लोगों का ये फसाद बीच में से ख़त्म हो और फिर हम असल सूरत हाल की तरफ वापस लौटें। मगर बड़ी बेवकूफ़ी है उनकी जो ये सोच रहे हैं कि असल सूरत हाल की तरफ वापस लौटें। असल सूरत हाल का तो नामो निशान मिट चुका होगा। अगर इराक मिटाया गया تو اس کے ساتھ ماضی کی ساری تاریخ ملی امیٹ کر دی جائے گی. عرب ممالک کے مزاج بدل چکے ہوں گے, عرب قوموں کی سوچیں بدل چکی ہوں گی, اور نئے حالات میں نئے زمانے پیدا ہوں گے. اور یہ بیوقوفوں والی خوابیں دیکھنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جلد قضیے سے نپٹیں اور اصل حالات کی طرف واپس لوٹیں, کبھی بھی کسی اصل کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, بلکہ تاریخ انہیں رنگیتی ہوئی آگے بڑھاتی چلی جائے گی اور نہایت خطرناک قسم کے آئندہ حالات, خطرناک حالات ہیں جن سے ان کو, جو ان کو درپیش ہوں گے اور ان سے بچ نہیں سکیں گے. یہ تو ایسی لہروں پر سوار ہو چکے ہیں جیسے پہاڑی ندی نالے جب زیادہ تیز اترائی میں چلتے ہیں تو ان کی منہ سے جھاگیں نکلتی ہیں, ان کے اوپر مضبوط سے مضبوط کشتی یا جہاز بھی ہو تو تنکوں کی طرح اس سے کھیلتے ہیں یہ موجے, اور خاص طور پر جب وہ چٹانوں سے نیچے اترتی ہیں آبشاروں کی صورت میں یہ ندیاں, تو بڑی سے بڑی مضبوط چیزوں کے بھی پرخچے اڑا دیتی ہیں, پرزا پرزا کر ڈالتی ہیں. بس یہ زمانے کی طاقتور لہریں ہیں جن پر یہ سوار ہو چکے ہیں, اور ان سے اب واپسی ان کے لیے ممکن نہیں. صرف ایک راہ واپسی کی ہے کہ تقوی اختیار کریں, اپنے فیصلے خدا کو پیش نظر رکھ کر کریں, امت مسلمہ کا عمومی مفاد پیش نظر رکھیں, اور اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنے پر تیار ہوں. اگر یہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عالم اسلام کے لیے ایک نیا عظیم الشان دور رونما ہوگا. وہ بھی ایک نیا دور ہوگا جو پہلے جیسا نہیں, کیونکہ پہلے کی طرف تو اب کبھی واپس نہیں جا سکتے, مگر ایک ایسا دور ہوگا جو گزشتہ ادوار سے ہزاروں گنا بہتر ہوگا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے گا, اور دعا کرتا ہوں اگر امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر ان لوگوں کو عقل عطا فرمائے, اور احمدیوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا کرنا جانتے ہیں, دعاؤں کے پھل ہم نے کھائے ہوئے ہیں اور کھاتے ہیں. بس جب نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا کیا کریں تو خصوصیت کے ساتھ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ سے یہ عرض کیا کریں کہ مکے اور مدینے کی بستیوں کا تقدس تو عبادت سے وابستہ ہے اور ہمیشہ عبادت سے وابستہ رہے گا. یہ بستیاں اس لیے مقدس ہیں کہ ان بستیوں میں ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادتیں کی ہیں. بس آج اس دنیا میں ان عبادتوں کو زندہ کرنے والے ہم تیرے عاجز غلام ہیں, اس شان کے ساتھ نہیں مگر جس حد تک بھی توفیق پاتے ہیں ہم ان عبادتوں کو اسی طرح زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس اے ہمارے معبود, ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری مدد فرما. اور آج اگر تو نے عبادت کرنے والوں کی مدد نہ کی تو دنیا سے عبادت اٹھ جائے گی اور دنیا سے عبادت کا ذوق اٹھ جائے گا. بس تو ہماری التجاؤں کو قبول فرما, ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, دنیا کی کسی قوم کی طرف نہیں دیکھ رہے, تیری طرف دیکھ رہے ہیں, تیرے حضور جھک رہے ہیں, تو مدد فرما. اگر ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور اگر دل کی گہرائیوں سے اٹھے اور تمام دنیا سے احمدی یہ دعائیں کر رہے ہوں تو ہرگز بعید نہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بال کسی کی کورٹ میں نہیں رہے گا, بال تقدیر الہی کی کورٹ کی طرف واپس چلا جائے گا. اور آپ کی دعائیں ہیں جن کا ہاتھ تقدیر الہی پر پڑتا ہے یا جن کا ہاتھ تقدیر الہی کے قدموں کو چھوتا ہے, اور پھر تقدیر الہی آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتی چلی جاتی ہے. اب دنیا کو یہ رنگ بدلتے ہوئے دکھا دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ خدا آپ کا ہے اور آپ کے ساتھ ہے, اور آپ جس کے ساتھ ہیں خدا اس کے ساتھ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.